منگل 27 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ ترکی میں صدر اردوان کے خلاف جولائی میں ناکام بغاوت کے 29 ملزمان کے خلاف مقدمے کا آغاز، خدشات کی بابت تجزیہ کار۔
ٹرائل میں بھی سارا معاملہ وہ جمہوریت کو پلٹنے نہیں بلکہ صدر کا تختہ الٹنے کی باتیں کرتے ہیں، اور تقریباً 1800 لوگوں کا ٹرائل صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک توہین صدارت کا قانون ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ترکی کے شہر استنبول میں 29 پولیس افسران پر جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں شامل ہونے پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ سازش کی ناکامی کے بعد اس نوعیت کا پہلا اور اہم ترین مقدمہ ہے جس میں 1000 سے زیادہ فرد جرم تیار کی گئی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
ترکی کے شہر استنبول میں 29 پولیس افسران پر جولائی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ تختہ الٹنے کی سازش کی ناکامی کے بعد پہلا مقدمہ ہے۔ ترک حکومت نے سازش کے بعد 40,000 افراد کو گرفتار کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں پولیس اور فوج میں افسران کو معطل کیا گیا تھا۔ تختہ الٹنے کی کوشش کی سازش کا الزام امریکہ میں موجود مذہبی عالم فتح اللہ گلن پر لگایا گیا تھا۔ فتح اللہ گلن ان الزامات سے انکار کرتے ہیں، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ گلن کی تحریک اب بھی ترکی میں سرگرم ہے۔
پیپلز پارٹی کی سابق چیئرمین بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم نواز شریف کی پالیسیوں پر سخت نکتہ چینی کی اور کہا کہ ہم نے اپنے 4 مطالبات کے لیے لانگ مارچ کرنا ہے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ اور بلاول بھٹو انتخاب میں حصہ لیں گے اور ایک ساتھ اسمبلی میں جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا،
کہہ رہا ہے اور میں پارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے آپ سی کے کوئی کرسی کھینچ لینی ہے، میرا مقصد ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو بھی سبق دیں، آپ کو بھی سمجھائیں، اور پارلیمنٹ کے دوسرے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اس سمت پہ لے کے چلیں کہ ہم سیاسی طور پہ ایک پوزیشن لے سکیں، ہر پوائنٹ پہ، ہر پاکستان کے فائدے کی بات پہ، ہر پاک کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کی بات پہ۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عزیز ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر توبہ ٹیکسنگ کے علاقے مبارک آباد میں زہریلی شراب پینی سے کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تھانہ سٹی توبہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر محمد ندیم نے بی بی سی کو بتایا۔
جی، اس کے کوئی 5 لوگ جو ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں، سسپیکٹڈ جو ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور مزید اس سلسلے میں جو لوگ ادھر سے بھاگے ہیں کل سے، ان پہ ریٹ گزارا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے تاریخی اہمیت کے دورے پر امریکی ریاست ہوائی میں موجود ہیں۔ وہ پہلے جاپانی وزیر اعظم ہوں گے جو مدت وزارت کے دوران پرل ہاربر کے حملے میں مرنے والوں کی یادگار پر حاضر ہوں گے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے امریکی ریاست ہوائی میں پہنچے ہیں، جہاں سے وہ امریکی بحری اڈے پرل ہاربر کا دورہ کریں گے۔ جاپان نے پرل ہاربر پر 1941 میں حملہ کیا تھا اور اس مقام پر مرنے والوں کی یادگار بنائی گئی ہے۔ مسٹر آبے کے پرل ہاربر کے دورے کے موقع پر صدر اوباما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کا وہاں اکٹھے جانے کا یہ پہلا موقع ہے۔ جاپانی وزیر اعظم وہاں مرنے والوں کے لیے دعا کریں گے، تاہم ان کی جانب سے معافی کا کوئی بیان نہیں دیا جائے گا۔ ہوائی پہنچنے کے بعد شنزو آبے سب سے پہلے قبرستان گئے اور انہوں نے وہاں موجود یادگار پر پھول چڑھائے۔ گرجا گھر کی حدود میں موجود یادگار پر وہ کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے۔
یاد رہے کہ رواں سال کے آغاز میں باراک اوباما نے جاپان میں ہیروشیما کا دورہ کیا تھا، اور یہ کسی امریکی صدر کا اپنے دور صدارت میں ہیروشیما کا پہلا دورہ تھا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر اسد میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی طیارے کا بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ مل گیا ہے۔ ریکارڈ کو ماسکو بھجوا دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عابد حسین۔
روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ بلیک باکس ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی گاڑی سی آئی فالکن نے ساحل سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں 56 فٹ کی گہرائی میں ڈھونڈ نکالا۔ خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق بلیک باکس کو سطح پر لایا گیا اور یہ دیکھنے میں اچھی حالت میں لگتا ہے۔ اسے تحقیقات کے لیے ماسکو لے جایا جائے گا۔ اب تک حادثے کی وجوہات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، تاہم وزیر ٹرانسپورٹ میکسم سوکولوف نے دہشت گردی کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ تفتیش کار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا جہاز کسی فنی خرابی یا پھر پائلٹ کی غلطی سے تو نہیں گرا۔
پولیو کی مہلک بیماری کا 2016 میں بھی پاکستان سے خاتمہ نہیں ہو سکا. تاہم پاکستان میں انسداد پولیو کے وزیر اعظم کے سیل کی انچارج سینیٹر عائشہ فاروق کا کہنا ہے کہ اس سال پولیو کے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینیٹر عائشہ فاروق کا کہنا تھا کہ دو برسوں میں پولیو کیسز کی تعداد 306 سے 18 تک محدود ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کا ہدف یہی ہے کہ پولیو کا ملک سے مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے اور پروگرام میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں. روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف نے کہا ہے کہ شامی حکومت مخالف گروہوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، لیکن بڑے مخالف گروہ کا کہنا ہے کہ ایسے کسی مذاکرات سے وہ لا علم ہیں. مسٹر لاروف نے واضح نہیں کیا کہ کس گروہ کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد کہ جو جولائی میں ہوئی تھی، اب 29 پولیس اہلکاروں پر آج سے مقدمہ چل رہا ہے. صدر رجب طیب اردوان کے خلاف اس سال جولائی میں بغاوت کی یہ کوشش ناکام ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ملک میں جاری ایک بڑے آپریشن کے دوران اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا اور ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
ناکام بغاوت کے بعد یہ پہلا مقدمہ ہے. استنبول کے مضافاتی علاقے میں قائم سلیوری جیل کمپلیکس میں ہونے والی سماعت 4 روز تک جاری رہے گی. 29 میں سے 21 پولیس اہلکاروں کو جرم ثابت ہونے کی صورت میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. ان پر فتح اللہ گولن کی پیروی کرنے سمیت صدر اردوان کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور احکامات بجا لانے میں ناکامی کے الزامات ہیں. باقی 8 ملزمان کو نسبتاً نرم سزاؤں کا سامنا ہے. اس سلسلے میں چھوٹے مقدمات ترکی کے کئی شہروں میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا مقدمہ ہے. ترکی میں اب تک تقریباً 40,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے. صدر اردوان کے خلاف بغاوت کی اس کوشش میں فوجی اور پولیس اہلکار شامل تھے. بغاوت کے بعد سے اب تک میڈیا اور خیراتی اداروں سمیت سینکڑوں اداروں کو بند کیا جا چکا ہے. ترک حکومت کی جانب سے امریکہ میں مقیم اسلامی مبلغ فتح اللہ گولن پر ناکام فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کی وہ تردید کرتے ہیں. ترکی میں حکام کے مطابق 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں تقریباً 9,000 فوجیوں نے حصہ لیا تھا، جو لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ٹینکوں اور بحری جہازوں سے لیس تھے. جولائی میں ناکام بغاوت کے بعد حکام ملزمان کے خلاف اب تک 1,000 سے زیادہ چارج شیٹس تیار کر چکے ہیں. 40,000 سے زیادہ افراد گرفتار ہیں، جن کے خلاف مقدمات ترکی پر دور رس اثرات مرتب کریں گے. یورپی یونین کے رہنما پہلے ہی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بغاوت کے بعد ترک حکومت کی جانب سے طاقت کا غیر متناسب استعمال کیا جا رہا ہے. حسین عسکری، بی بی سی نیوز.
ترکی میں صدر اردوان کے خلاف جولائی کی ناکام بغاوت والے اس مقدمے کی کارروائی اور تفصیل جاننے کے لیے میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے رابطہ کیا. جاننا چاہا کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے.
ایکچولی دیکھا جائے تو ترکی میں میڈیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم. ایک میڈیا وہ ہے جو اردوان کا حامی میڈیا ہے، لیکن دوسری طرف جو بائیں بازو کا میڈیا ہے جو ہے ریپبلکن پیپل پارٹی یا اس طرف جو ہے بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا میڈیا کا خیال یہ جو ہے یہ جو فیصلوں کا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ من گھڑتا ہے، اتنا وہی جو کچھ کا اچھالا جا رہا ہے. اس لیے عدالت کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عدالت کو سوچ سمجھ کر، عدالت کو اپنی عدلیہ کا اپنے انصاف پر تقاضا پورے کرتے ہوئے ہی جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے. میری اس وقت جواب یہ کہہ سکیں دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک جو ہے وہ جو اردوان کے حامی میڈیا ہے، اور ایک جو ہے اردوان کے خلاف میڈیا ہے. اس لیے یہی کہا جاتا ہے اس وقت جو ہے زیادہ تر جو میڈیا ہے وہ فیتوں کے خلاف جو کاروائی کرنے کا اصرار کر رہا ہے، اور جو ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہا ہے.
اچھا، تو کوئی کسی قسم کی تنقید کیس کے بارے میں سامنے آئی ہے یا کوئی خدشات
ہاں جی ہاں، ریپبلکن پیپل پارٹی جو ہے وہ واضح طور پہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے جو عدلیہ کو بند کمرے میں اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ نے جو کاروائی شروع کی ہے وہ خاص طور پہ تقریباً چند ایک کیمرہ مینوں کو، چند ایک جو ہے افراد جو ہیں پریس کے، ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی، باقی کو سب کو جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے، اور باہر البتہ سکرین ضرور لگائی گئی ہے لیکن جو ہے حفاظتی اقدامات بھی سخت کیے گئے ہیں اور کسی کو پہنچنے کی اجازت تک نہیں دی جا رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے کھلے عام یہ کاروائی کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس میں حصہ لینے کی اجازت دے دینی چاہیے، اور بائیں بازو والے وہ اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایسی کاروائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو صاف اور شفاف بنانا چاہیے.
تو جو عوام ہیں ان کا کیا رد لوگ کیا؟
عوام بھی دو حصوں میں تقسیم ہے بلکہ زیادہ حصہ جو ہے وہ ایردوان کے حق میں ہے، اور جو دائیں بازو کے ہیں تقریباً جو اس میں نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی بھی آ جاتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے، اس لیے وہ جو ہے عدلیہ ان کو جتنی سزا دے سکتی ہے تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کا قدم اٹھانے کا موقع نہ ملے یا نہ وہ سوچ سکے. ہاں البتہ جو 30% کے قریب عوام جو ہے یا 25% کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ مقدمہ جو ہے صاف شفاف ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی دھبا نہیں لگنا چاہیے جو عدالت کو ہے اس پہ، بلکہ بالکل کلیئر جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیے.
انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید. ترکی میں صدر اردوان کا تختہ پلٹنے والی ناکام بغاوت کے اثرات اور نتائج جاننے کے لیے میں نے ترکی کے معاملات کو گہرائی اور گیرائی سے سمجھنے والے صحافی تجزیہ کار فرخ سہیل گوئندی سے رابطہ کیا. باور کرایا کہ جہاں مقدمہ چلایا جا رہا ہے وہیں 3 سال قبل کئی افسروں کو اسی طرح کے منصوبے میں قصوروار پایا گیا تھا، اور پھر جاننا چاہا کہ پولیس اہلکاروں کو سزا دیے جانے کے علاوہ مقدمے میں کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ بغاوت کے بعد ترکی کا اپنا کرائیٹیریا تھا انصاف کا، وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں اس پر ڈاؤٹس ہیں، چونکہ وہاں پر میڈیا جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو اپوزیشن کا نہیں بلکہ ایک لبرل پروگریسو اخبار کا جمہوریت، اس کے 10 لوگوں کو ایڈیٹرز لیول پہ نومبر میں اریسٹ کیا گیا، اور اس کے جو ان سے بڑے چیف ایڈیٹر تھے جان دندار وہ تو بھاگ کر یورپ جا چکے ہیں. اس ٹرائل کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کا اندازہ آپ ترکی میں جو جوڈیشری کو 15 جولائی کے بعد جس طرح کنٹین کیا گیا ہے اور جوڈیشری سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، اسے صاف نظر آتا ہے کہ یہ ٹرائل کس طرح کا رخ اختیار کرے گا اور فیصلہ کس قسم کا آئے گا.
بتایا یہ جاتا ہے کہ 40,000 سے زیادہ افراد کو بغاوت کی کوشش کے بعد حراست میں لیا گیا، جن میں بیشتر پر الزام ہے کہ ان کا فتح اللہ گولن کی تنظیم سے رابطہ تھا، روابط تھے. بغاوت کے بعد مخالفین سے نمٹنے کا کوئی بہتر راستہ تھا؟ مطلب ترکی کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس کے، یا پھر اختلافات کو کچلنا خاص طور پر پولیس اور فوج میں یہی واحد اور مؤثر راستہ تھا؟
ترکی کے بارے میں سوال اہم یہ ہے کہ ترکی میں پچھلے 30 سال سے 2 پولیٹیکل سلوگن بڑے عام تھے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں اور انٹیلیجنشیا میں، مور ڈیموکریسی اور اسٹرینتھن دا اکانومی، یعنی کہ مزید جمہوریت اور مضبوط معیشت. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 جولائی کے بعد ترکی میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی بلکہ کمزور ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک سخت گیر قسم کا نظام آیا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکی میں جمہوری ادارے مضبوط ہوئے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ صدر طیب اردوان آئینی طور پر ایک بالکل رسمی صدر ہے، لیکن جو ان کو اختیارات ملے ہیں جولائی کے بعد جو ایمرجنسی لگی اور ان کو ایکسٹرا آرڈنری جو پاور ملی جس کے لیے وہ بڑے اشتیاق رکھتے تھے کہ صدارتی نظام لایا جائے. ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترکی ریاست کے لیے صدارتی نظام نہیں بلکہ ایک صدر کے لیے صدارتی نظام چاہ رہے ہیں، لیکن وہ سارے اختیارات اب صدر کے پاس ہیں جس کی خواہش رکھتے تھے. اور جو پرائم منسٹر ہے عرق پارٹی کے پاس وہ پاور نہیں ہے جن کی گورنمنٹ ہے، جو ان کی سابق پارٹی ہے، آفیشیلی یہ ان کی سابق پارٹی ہے. لہذا اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرائل میں بھی سارا معاملہ وہ جمہوریت کو پلٹنے نہیں بلکہ صدر کا تختہ الٹنے کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تقریباً 1800 لوگوں کا ٹرائل صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک توہین صدارت کا قانون ہے. تو ترکی کے اندر انصاف کے دوسرے تقاضے، جو ترکی کا اپنا معیار تھا انصاف کا، وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ان کو کرنے والوں کے ٹرائل کے حوالے سے بھی.
تو فیروز صاحب، ماضی میں بھی ترکی میں فوج اور سویلین حکومت میں ایک طرح کی کشیدگی تو رہی ہے، اب کیا صدر اردوان کی یہ کاروائی یقینی بنا سکے گی کہ فوج سویلین کے کنٹرول میں آ جائے؟
ترکی کو ہمارے پاکستان کے چونکہ پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرکش آرمی کوئی پاکستان آرمی کی طرح ہے. دیکھیں پاکستان آرمی جو ان سی ہے لیگیسی ہے کلونیلزم کی، ٹرکش آرمی ہے لیگیسی ہے ایک मॉडर्न स्टेट नेशनलिस्ट आर्मी है। तुर्की की आर्मी का मार्शल ला जब भी लगा उसकी बिल्कुल हैयत ही और थी, और तुर्क फौज जनसी है, तुर्क समाज का हिस्सा है, वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग वैसे भी लाजमी है। और इस बगावत के बाद जो मेरे दोस्त हैं तुर्की में जो सियासी लोग हैं जो मार्शलों के खिलाफ लड़े हैं, जो मिलिट्री रूलर्स के खिलाफ लड़े हैं, और टर्की के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है कि तीनों मार्शलों के खिलाफ वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक जिनको बायां बाजू कहा जाता है वो लोग लड़े हैं, और बेनिफिशियरी राइट विंग हुए हैं जिसमें ये तैयब अरदोगान साहब तब की पार्टी है, अरबकान की पार्टी बेनिफिशियरी रही है, तुर्को तोजाल तो पैदा ही उसी राइट विंग पार्टी जो थी कनान एवरम के मार्शल से। ये समझना कि तुर्की में कोई राइट विंग और सेकुलर फौज की लड़ाई थी ऐसे नहीं है। जो मार्शल लॉ लगाने वाले आमर होते थे वो ज्यादातर कंटेन करते थे, कुर्दों पर सख्ती आती थी, कम्युनिस्टों पर, सोशलिस्टों पर, इवन सोशल डेमोक्रेट्स जो उनसे थे जो कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में है। तुर्की की आर्मी तुर्क समाज का हिस्सा है। तुर्क समाज में आज ये समझा जाता है 15 जुलाई के बाद कि तुर्क फौज एक ट्रॉमे में है, जहां पर उनकी एक बड़ी तादाद 40% मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया गया है, और उनका जिस तरह बगावत के बाद जो तस्वीर दुनिया में आई है तो वो छिपाई जाती है वो तस्वीर। तो ये यकीनन तुर्की की आर्मी एक ताकतवर आर्मी है, और बल्कि वो कमालिस्ट आर्मी से ज्यादा नेटो आर्मी बन चुकी है, लेकिन ना वो करप्ट आर्मी है ना उसके क्रेडिट में कोई शिकस्त है। मॉडर्न टर्की के बाद भी उसके मिलिटरली कोई शिकस्त नहीं है। उसके बाद जब वो मार्शल लॉ लगाते थे, अगर आप उनका टेन्योर देख लें तो वो महदूद होता था, दूसरा वो उसकी कुछ इलाकों में लगता था। हाँ, केनान एवरन का मार्शल लॉ बड़ा रुथलेस था, और उस मार्शल लॉ की पैदावार ये सारी राइट विंग पार्टी है, जिसमें रफा पार्टी है, इसमें इवन अक पार्टी है, ये सब 1980 का जो मिलिट्री कूट रहता था कनान एवरन का, उसके नतीजे में जो रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन हुई और एक नई मिडिल क्लास और एक नई बुर्जुआजी इमर्ज की है टर्की के अंदर, वो पॉलिटिक्स का आज मेन स्ट्रीम ताकतवर हिस्सा है। और जो लेफ्ट के लोग थे जो सोशल डेमोक्रेटिक थे वो कमजोर हुए हैं। टर्की को आप लीबिया की तर्ज पर नहीं चला सकते, आप सद्दाम हुसैन के इराक की तर्ज पर नहीं चला सकते। टर्की 1950 से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और टर्की ने एक डेमोक्रेटिक अचीवमेंट की थी वो कंटेन होती नजर आ रही।
तो इस बगावत की कोशिश से पहले भी तो सदर अर्दोगान पर ये इल्जाम लगाते थे लोग कि उनका अंदाज आमिराना है, अगर ये अब और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो तुर्की की सियासत पर इसके असरात क्या होंगे?
देखिए, बड़ी खतरनाक रुझान है जो तुर्की की सियासत में जा रहा है कि वो लोग जो शाम में तुर्की के किरदार के खिलाफ थे उनको इसी इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। जमहूरियत अखबार जो उनका सबसे बड़ा अखबार है, सबसे क्रेडिबल इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, उसके लोगों को इसलिए पकड़ा जाता है कि उसने ये खबर दी कि दाश के मामलात हैं कुछ तुर्की के रूलर्स के साथ, और फिर उन पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सीरिया के दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक आता है। मैं नहीं समझता कि ऐसे अथॉरिटेटिव लीडरशिप्स के साथ ज्यादा अरसा सियासी मामला चल सकेंगे। तुर्की इस वक्त बिल्कुल सकूत में है, अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल चुप हैं, मेन अपोजिशन पार्टी बिल्कुल चुप है। अब जो रियासत है उसका हाथ मेन अपोजिशन जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी उसकी तरफ में बढ़ रहा है, और जो थर्ड पार्टी इमर्ज की थी सोशलिस्ट पार्टी जो कुर्दों की थी वो तो तकरीबन उन्होंने कंटेन कर दिया।
खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे ये जो कुछ हो रहा है इसके?
देखिए, तुर्की ने एक लेसन लिया था पहली जंगे अजीम में कि खित्ते की जंगों में शामिल नहीं होना, इसलिए दूसरी जंगे अजीम में शामिल नहीं हुए। सर जंग में ये नेटो का सेकंड लार्जेस्ट मेंबर होते हुए सोवियत यूनियन के दहाने पर था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर्स मिलते थे, लेकिन अतातुर्क का ये लेसन था कि हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं जाएंगे। लेकिन तुर्की ने तकरीबन 2007-08 के बाद रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवेंशन की है, लीबिया में की है, सीरिया में की है, इराक में की है। तो अब तुर्की जो है वो जंगों के गिरदाब में है, और तुर्की का मामला जो है वो उस नई रीशेपिंग ऑफ मिडल ईस्ट हवाले से मुतासिर हो सकता है, जो तुर्की की फ्रिजाइल जो सिचुएशन है कुर्दों के बॉर्डर के हवाले से, फिर सीरिया और इराक के साथ साथ। आप देखें कि रूस इस वक्त अपने मफादात के लिए तुर्की के साथ अपनी ऑयल की जो पाइपलाइन है रूट्स ले रहा है, अपने मामला सेटल कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुर्की को अमरीकी ब्लॉक से निकलकर एकदम रूस के ब्लॉक में जाने के अहल हो गया, ना ही जा सकता है। तुर्की की सारी इकोनॉमी वेस्टर्न कैपिटलिज्म पर बुनियाद करती है। तो तुर्की अगले चंद अरसे में, जल्दी ही, ज्यादा लंबा अरसा नहीं, मुस्तकबिल करीब में खित्ते में तब्दील होने वाली सूरत हाल का सबसे बड़ा विक्टिम खुदा ना खास्ता हो सकता है।
یہ تھے ترکی کے امور کے تجزیہ کار صحافی فرخ سہیل گویندی. یہاں ترکی میں صدر اردوان کے خلاف جولائی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے سلسلے میں 29 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کی آج سے سماعت, اور ترکی کی صورتحال کا موضوع اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن آئیے سربین کے دوسرے اہم موضوع پہ نظر کریں. جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے امریکی ریاست ہوائی میں ہیں, جہاں وہ امریکی بحری اڈے پرل ہاربر کا دورہ کر رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے یہاں فضائی حملہ کیا تھا جس میں ہزاروں امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے. وہ پرل ہاربر کا دورہ کرنے والے پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے فرد جاوید کی زبانی.
7 دسمبر 1941 کی صبح 7:55 پر ہوائی میں امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر تعینات ایک اہلکار الفریڈ روڈریگز ابھی ناشتے کی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ بحری اڈے پر خطرے کے الارم بجنے لگے. جاپانی فضائیہ کے 353 جہاز حملہ کرنے پہنچ گئے تھے, اور اس وقت پرل ہاربر پر امریکی فوج کے ہزاروں اہلکار تھے. یہاں 1 گھنٹہ 15 منٹ تک جاری رہنے والی بمباری کے دوران زندہ بچ جانے والوں میں الفریڈ روڈریگز بھی شامل تھے.
میں ابھی ناشتہ کرنے بیٹھا تھا کہ ہمارا الارم بجنے لگا. یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جنگی اسٹیشنز پر پہنچیں, یہ عام مشق کی کال نہیں تھی. انہوں نے یہ اعلان 3 بار دہرایا. ہم سب باہر اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کی جانب بھاگے تاکہ اپنی رائفلز اٹھا سکیں اور دیگر اسلحہ اور بارود, اور عین اسی لمحے ہم اپنے اوپر جہاز اڑتے دیکھ رہے تھے. ان کے نیچے سرخ دائرے تھے, تب ہم جان گئے کہ یہ جاپان کے ہی جہاز ہیں.
جاپان کے اس حملے میں 2403 امریکی فوجی ہلاک ہوئے, اور اسی حملے کے بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم کا حصہ بنا. جنگ ختم ہوئے 75 سال گزرنے کے بعد جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے یہاں کا دورہ کر رہے ہیں. وہ پرل ہاربر پر حملے کے بعد یہاں آنے والے پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں. امریکی ریاست ہوائی میں پہنچنے کے بعد جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے بہت سی یادگاروں پر حاضری دی. وہ سب سے پہلے قبرستان گئے اور وہاں موجود یادگار پر پھول چڑھائے. گرجا گھر کی حدود میں موجود یادگار پر بھی وہ کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے. مسٹر آبے کے پرل ہاربر کے دورے کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. جاپانی وزیر اعظم وہاں مرنے والوں کے لیے دعا کریں گے. ان کی جانب سے معافی کا کوئی بیان نہیں دیا جائے گا, تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاکتوں پر اظہار افسوس کریں گے. پرل ہاربر حملے میں زندہ بچ جانے والے امریکی فوجی اہلکار الفریڈ روڈریگز کہتے ہیں کہ جاپانی وزیر اعظم کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک جنگ تھی.
جنگ ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ جاپانی وہ کر رہے تھے جو انہیں کرنا چاہیے, ہم وہ کر رہے تھے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. میرے دل میں ان کے لیے کوئی دشمنی نہیں.
واضح رہے کہ اس حملے میں 8 بحری جنگی جہازوں سمیت امریکہ کے 19 بحری جہاز تباہ ہوئے تھے, جبکہ 328 امریکی ہوائی جہاز بھی تباہ ہوئے. لیکن امریکہ کے اہم ایئر کرافٹ کیریئر اس وقت سمندر میں تھے. جاپانی وزیر اعظم کے مشیر ٹوموہیکو ٹانیگوچی کہتے ہیں کہ یہ دورہ مستقبل کی جانب ایک اہم قدم ہے.
75 سالوں نے جاپانی اور امریکی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور ہمارے وزیر اعظم شنزو آبے کے لیے اس دورے کا مقصد نہ صرف ماضی کی جانب دیکھنا ہے بلکہ یہ دورہ مستقبل کی ایک جھلک بھی ہے.
وزیر اعظم شنزو آبے کے اس دورے سے پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے ہیروشیما کا دورہ کیا تھا, جہاں امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ عظیم میں گرائے جانے والے ایٹمی بم کے نتیجے میں 150,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. صدر باراک اوباما جاپان کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر تھے.
ریاست ہوائی میں ہیں جاپانی وزیر اعظم, اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران حملے کی باقیات کا معائنہ کیا ہے, حاضری دی ہے, دعائیہ کلمات ادا کیے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. منٹ میسر آیا ہے, میری ایڈیٹر نے کہا ہے کیا بات ہے, کوئی اردو.com سے کچھ جھگڑا ہے, اس پر آپ نہیں جا سکتے. حکم, فوراً حاضر. بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے اس سے زرداری کا الیکشن لڑنے اور بلاول کا لانگ مارچ کرنے کا اعلان. ہاں تو اس کی تو رپورٹ بھی سیروین میں ذرا دیر بعد آیا ہی جاتی ہے. اچھا دو اہم خبروں پر میری نظر واقعی جا کر کے رک گئی. ایک تو جنوری میں بھی بارش کا امکان کم, آبی ذخائر میں ناکافی ہے پانی. پاکستان میں حکام خبردار کر رہے ہیں کہ اگر موجودہ خشک سالی برقرار رہی تو آبی ذخائر میں موجودہ پانی ڈیڈ لیول پر آ جائے گا, جبکہ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ آئندہ ماہ بھی رم جھم کا کوئی امکان نہیں ہے. تو دعا کریں کہ بارش ہو. ایک دوسری خبر کہ گلیشیئرز پنجاب کا بھی مسئلہ ہیں یا ہے کیوں. اچھا اس کی تفصیل کے لیے ظاہر ہے میں تو آپ کو دعوت دوں گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. ویسے بھی میرے اسٹوڈیو مینیجر ڈیرک کلارک نے مجھے گرین لائٹ دے کر اشارہ کیا, 7 سیکنڈ ہیں, باقی بات اب آپ ختم کر سکتے ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف میلبرن میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 310 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. اظہر علی نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی 12ویں سینچری سکور کی. وہ 139 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں. محمد عامر 28 رنز پر کھیل رہے ہیں. اظہر علی اور اسد شفیق نے 5ویں وکٹ کی شراکت میں 115 رنز کا اضافہ کیا. اسد شفیق 50 اور سرفراز احمد 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. جیکسن برڈ 3 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف پورٹ ایلیزبتھ میں پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 286 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. آج 4 وکٹیں اسکور میں صرف 19 رنز کا اضافہ کر سکیں. سرنگا لکمل نے 63 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں. سری لنکا کی پہلی اننگز کا آغاز بھی مایوس کن رہا اور پہلی 3 وکٹیں صرف 22 رنز پر گر گئیں, جن میں سے 2 کو کائل ایبٹ نے آؤٹ کیا.
Here he comes and it's saved by Gomez. Deeney against Hennessy. Deeney drives it down the middle. Smashes it into the back.
انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے مسلسل 12ویں کامیابی حاصل کر کے اپنے کلب کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. اس نے بون مت کو 3 گول سے شکست دی. چیلسی اس وقت 46 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے اور دوسرے نمبر کی ٹیم مینچسٹر سٹی سے وہ 7 پوائنٹس آگے ہے. مینچسٹر سٹی نے ہل سٹی کو 3 گول سے شکست دی, لیکن سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کے لیے چیلسی کو ٹائٹل جیتنے سے روکنا مشکل ہو گیا ہے. دیگر میچوں میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا. آرسنل نے ویسٹ بروم کے خلاف 1 گول سے کامیابی حاصل کی, جبکہ لیسٹر کو ایورٹن کے ہاتھوں 2 گول سے شکست ہو گئی. آج لیورپول کا مقابلہ اسٹوک سے ہو رہا ہے. ویسٹ انڈین بیٹسمین آندرے رسل کو بگ بیش میں سیاہ بلہ استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے. گزشتہ ہفتے کرکٹ آسٹریلیا نے انہیں سیاہ بلے سے بیٹنگ کرنے سے روک دیا تھا.
کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے. اقوام متحدہ نشستن اور گفتن اور برخاستن کلب ہے. ذرا غور فرمائیے گا یہ کیوں لکھا گیا ہے. اگر وقت بچا تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا, ورنہ تو کسی اور طرح سے لکھتے ہیں نا, نشستن گفتن و برخاستن. خیر سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
ترکی کے شہر استنبول میں 29 پولیس افسران پر جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں شامل ہونے پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. مقدمے میں 1000 سے زیادہ فرد جرم تیار کی گئی ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاقے مبارک آباد میں زہریلی شراب پینے سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے تاریخی اہمیت کے دورے پر امریکی ریاست ہوائی میں موجود ہیں۔ وہ پہلے جاپانی وزیر اعظم ہوں گے جو مدت وزارت کے دوران پرل ہاربر کے حملے میں مرنے والوں کی یادگار پر حاضر ہوں گے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر اسود میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی طیارے کا بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ مل گیا ہے۔ ریکارڈ کو ماسکو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا۔ وہی سن 2016 کا ڈراموں کا اقتباس، بلکہ کہیے پورا پوسٹ مارٹم ایئر اینڈر کے طور پر ذرا دیر بعد لانے کو ہیں، ہو سکے تو وہ بھی سنیے گا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر اسود میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی طیارے کا بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، غزنفر حیدر کی زبانی۔
روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ بلیک باکس ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی گاڑی سی آئی فالکن نے ساحل سے 1.5 کلومیٹر دور سمندر میں 56 فٹ کی گہرائی میں ڈھونڈ نکالا۔ خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق بلیک باکس کو سطح پر لایا گیا اور یہ دیکھنے میں اچھی حالت میں لگتا ہے۔ اسے تحقیقات کے لیے اب ماسکو لے جایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اتوار کے روز ماسکو سے شام کے شہر لازکیا جانے والا طیارہ بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں طیارے پر سوار تمام 92 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد پیر کے روز روس میں یوم سوگ منایا گیا۔ اب تک حادثے کی وجوہات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، تاہم روس کے وزیر ٹرانسپورٹ میکسم سوکولف نے دہشت گردی کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تفتیش کار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا جہاز کسی تکنیکی خرابی یا پھر پائلٹ کی غلطی سے تو نہیں گرا۔ تحقیقات سے متعلق ذرائع نے روس کی انٹرفیکس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ جہاز پر ممکنہ طور پر زیادہ وزن لدا ہوا تھا۔ روسی میڈیا میں ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی نشر کی گئی ہے جو بظاہر طیارے اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے درمیان ہونے والی آخری گفتگو ہے۔ اس ریکارڈنگ میں بظاہر کوئی مسائل سامنے نہیں آئے، لیکن پھر غیر متوقع طور پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی بے سود کوشش کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ ساحلی شہر سوچی کا قریب سمندر میں ہلاک شدگان کی لاشوں اور طیارے کے ملبے کی تلاش کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے، جس میں 3,000 سے زائد افراد حصہ لے رہے ہیں۔ ان افراد میں 109 غوطہ خوروں کے ساتھ ساتھ بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ تلاش کے دوران طیارے کے کچھ ٹکڑے تو ملے ہیں، تاہم اس سے قبل طیارے کے ڈھانچے کے حوالے سے ملنے والی اطلاعات کو بعد میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ماڈل ٹوپولیو طیارے کو روسی فضائی کمپنیوں نے پرانا ہونے کی وجہ سے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، تاہم روسی فوج اب بھی اسے استعمال کرتی ہے۔
اتوار کو گرا تھا بحیرہ اسود میں روسی طیارہ اور اطلاع ہے کہ اس کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے، جس کی تفصیل آپ نے ابھی غزنفر حیدر سے سنی۔ آئیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں بم دھماکے کے ایک واقعے میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری حکام کے بقول دھماکہ کوہلو شہر میں ہوا، جبکہ تشدد کے دیگر واقعات میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بم دھماکے کا واقعہ کولو شہر میں پیش آیا۔ کولو میں پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شہر میں ایک مارکیٹ کی چھت پر نامعلوم افراد نے دھماک خیز مواد رکھا تھا۔ دھماک خیز مواد پٹنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے، جن کو علاج کے لیے ملتان منتقل کیا گیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق جس مارکیٹ میں دھماکہ ہوا وہ ایک قبائلی شخصیت کی ہے۔ دھماکے میں اس کا بھائی بھی زخمی ہوا ہے۔ کولو کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہلے بھی بم دھماکوں اور بدمنی کے دیگر واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کولو سے متصل ضلع ڈیرہ بگٹی میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ ڈیرہ بگٹی میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ حملہ پیرکو کے علاقے میں ایک گھر پر کیا گیا۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے شخص کی اہلیہ اور بچہ زخمی ہوئے۔ انتظامیہ کے ذرائع نے اسے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دیا۔ ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ میں تشدد کے ایک واقعے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ضلع کے علاقے تمپ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد تمپی کے رہائشی تھے، جبکہ فائرنگ کے ایک اور واقعے میں آواران کے علاقے جاؤ میں بھی ایک شخص ہلاک ہوا۔ دوسری جانب کلا تمسکرت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے ضلع لوڑلائی کے علاقے دکی میں موبائل فون کے ایک ٹاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ کردم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع کیچ کے علاقے رونگ اور تجابان کے درمیان ابتاری ندی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم مرحومہ بینظیر بھٹو کی نویں برسی کے موقع پر ان کے شوہر، سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مرحومہ کے صاحبزادے اور پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ آصف زرداری نے اعلان کیا کہ وہ اور بلاول بھٹو نواب شاہ اور لاڑکانہ سے ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر موجودہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تاکہ جمہوریت کو بچایا جا سکے۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔
ضلع لاڑکانہ میں مرحومہ بے نظیر بھٹو کی نویں برسی کے موقع پر ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے اعلان کیا،
ابھی اس وقت اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے، میں نواب شاہ کی نشست سے کھڑا ہوں گا اپنی بہن کی جگہ، اور بلاول بھٹو لاڑکانہ سے سومرو صاحب کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ وزیر اعظم کی کرسی چھین لیں۔
اس لیے جنگ نہیں ہوگی کہ ہمیں کرسیوں کی ضرورت ہے، ایک دفعہ جو پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جائے اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ سے پاکستان سنبھل نہیں رہا، آپ سے کوئی چیز سنبھل نہیں رہی، صرف آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایس ایچ او ہیں، آپ کے ہاتھ میں پولیس ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔
سابق صدر پہلی بار عام انتخابات کی سیاست میں حصہ لیں گے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے وقت کے آمروں سے ضرور مقابلہ کیا ہے لیکن فوج کے ادارے کے خلاف بات نہیں کی ہے۔
قوم کے خلاف یا اپنی سٹرگل کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہاں ہم وقت کے آمروں سے ضرور لڑے ہیں، مگر ہم نے کبھی فوج کے خلاف کبھی آواز نہیں کہی، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔
آصف علی زرداری نے نواز شریف پر مختلف انداز اور پہلوؤں سے سخت تنقید کی۔
بے حد خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ جا کے شہزادہ سلیم بن جائیں اور آپ ایک مغل بادشاہ بنائیں، اور آپ کو یہ شاید نہیں پتا، آپ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتا لگے گا کہ مغل بھی آپس میں بنتے نہیں تھے، شہزادوں میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، تو کیا آپ اس قسم کی تاریخ لکھ کے اس قسم کی آپ جمہوریت بنانا چاہتے ہیں؟
برسی کے سلسلے میں ملک بھر سے پارٹی کے رہنما، کارکن اور حامی پہنچے تھے۔ جلسہ گاہ میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری علیحدہ علیحدہ نو ڈیروں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت اور صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے باللحاظ عہدہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے بعد تقریر کی۔ انہوں نے بھی اپنی تقریر میں نواز شریف کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد آصف علی زرداری کے مقابلے میں نواز شریف پر کڑی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کل کچھ ہوا تو نواز شریف تو بھاگ جائیں گے۔
خدا نا خواستہ اگر کل کچھ ہوا تو آپ تو باہر بھاگ جائیں گے، مگر 20 کروڑ عوام کو یہاں رہنا ہے۔
انہوں نے پاکستان کی مختلف قومیتوں اور مختلف طبقات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں کے قتل کا انتقام لینے نکلے ہیں۔
سنو، اس ملک کے بہادر بلوچ ہماری ماں کو قتل کر دیا ہے، میں ان کا انتقام لینے نکلا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ دیں گے یا نہیں؟ غیرت مند پشتونوں، سندھیوں، آپ کی شہید رانی، آپ کی شہید رانی کو ہم سے چھینا گیا، آپ ایک اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تخت جاتی عمرہ کی بادشاہت ختم کرنے آ رہے ہیں۔
قاتبوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے تخت جاتی عمرہ کی بادشاہ ختم کرنے کے لیے
جاتی عمرہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ ہے۔
آج کے جلسے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔
حیدرآباد سندھ سے یہ تھی صحافی علی حسن کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ٹوبر ٹیک سنگھ کے علاقے مبارک آباد میں کرسمس کے موقع پر زہریلی شراب پینے سے مسیحی برادری کے کم از کم 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تھانہ سٹی ٹوبہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر محمد ندیم نے بی بی سی کو بتایا کہ 32 افراد کی ہلاکت کے بعد اب بھی 25 افراد الائیڈ اسپتال فیصل آباد اور ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں داخل ہیں، جن کے میدوں کی صفائی اور علاج کیا جا رہا ہے۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ نے کہا،
یہ کرسمس نائٹ کا ہے، اس نے انہوں نے ان کو شراب علاقے سے نہیں ملی تو انہوں نے فون سے کہیں سے ارینج کر کے، تو اگلے دن 11 بجے سے ان کی جو طبیعت وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، ہاسپٹل جاتے رہے، ریفر ہوئے لائٹ ہاسپٹل فیصل آباد بھی ٹوبہ بھی۔ جی، اس کے کوئی 5 لوگ جو ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں، سسپیکٹڈ جو ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور مزید اس سلسلے میں جو لوگ ادھر سے بھاگے ہیں کل سے، ان پہ ریٹ گزارا کر رہے ہیں، ان شاء اللہ جلد ہی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔
محمد ندیم کے مطابق مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو شراب کا بندوبست کرنا تھا، انہیں جب علاقے سے شراب نہیں مل پائی تو کہیں اور سے اس کا بندوبست کیا۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ زیر علاج افراد کے بیانات سے معلوم ہوا ہے کہ ساجد اور شریف نے یہ بندوبست کیا تھا اور وہ خود بھی وہی زہریلی شراب پینے کے بعد ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں شراب فروخت کرنے والے 5 افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور روپوش ہونے والے مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں 5 مسلمان بھی شامل ہیں، لیکن وہ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے جشن میں شریک نہیں تھے۔ اس واقعے کا مقدمہ زہر خورانی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان میں جاری طویل خشک سالی اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح کم ہونے سے گندم کی کاشت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ میں تیز بارشوں کا امکان بھی نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسد علی۔
پاکستان میں پانی کی تقسیم کے ادارے ارسہ نے خبردار کیا ہے کہ خشک سالی کے سبب منگلہ اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول کے قریب ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ارسہ کے ترجمان خالد رانا نے بتایا کہ آبی ذخائر میں موجود پانی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال ربی کے موسم میں 17% پانی کی کمی کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن خشک سالی کی وجہ سے پانی کے دستیاب ذخائر میں مزید کمی کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے جاری خشک سالی کے فوری ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خشک سالی کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2015 سے 2016 میں موسمیاتی پیٹرن النینو کی وجہ سے ملک میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور یہ خشک سالی کب تک جاری رہے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خشک سالی کی وجہ سے بارش پر انحصار کرنے والے بارانی علاقے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق النینو کی وجہ سے خشک سالی کے بارے میں تمام متعلقہ اداروں کو قبل از وقت آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ڈی جی محکمہ موسمیات غلام رسول نے بتایا کہ کئی بارانی علاقوں میں کاشتکاروں نے زمین میں موجود پانی کو زیر استعمال لاتے ہوئے مختلف سبزیوں کو متبادل فصل کے طور پر کاشت کیا ہے، لیکن بارش کا انتظار کرنے والے کاشتکار گندم کی فصل کاشت نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال موسم سرما میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارانی علاقوں میں وقت پر بارش نہ ہونے کی سبب گندم کی کاشت متاثر ہوئی ہے۔ ارسہ کے ترجمان خالد رانا کا کہنا ہے کہ بارشوں میں کمی کی وجہ سے نہری پانی پر انحصار کرنے والے کاشتکاروں کے لیے پانی ناکافی ہے۔ خالد رانا کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم اور چناب میں پانی کے بہاؤ میں کمی اور منگلہ اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے کے سبب بالائی، زیریں اور وسطی پنجاب میں نہری پانی پر انحصار کرنے والے کاشتکاروں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پاکستان میں بارش کی قلت، لیکن آسٹریلیا میں رم جم رم جم، یہ تو پتہ ہے نا، پاکستان وہاں پر اپنا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے، اور بارش کی چھیڑ چھاڑ کے باوجود اظہر علی نے سینچری بنائی ہے, اور میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان کا 310 رن کا اسکور تھا, 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. لیکن لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ شاید بہت بڑا شاید ہے, نہ آسٹریلیا کے حق میں جائے نہ پاکستان کے حق میں, عین ممکن ہے یہ بارش کے حق میں جائے, اس لیے کہ وقت کم ہے اور آخری دن کی پچ کے تیور کچھ اور ہی ہوتے ہیں, بتائے نہیں جا سکتے. آج پاکستان میں ڈراموں کا حال بھی آ رہا ہے, وہاں پر کیپشن میں لکھا گیا ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کہ 2016 میں پاکستانی ڈرامہ نڈر ہو گیا. کیسے نڈر ہو گیا؟ تو وہ کہانیاں کہاں گئیں جس میں ساس بہو کے جھگڑے, رونا دھونا, مار پیٹ, ہنگامہ, ہیرو کا کسی اور کے ساتھ بھاگ جانا, ہیروئن کا کسی اور کے ساتھ ماتم کرنا, وہ سارے موضوعات کیا ختم ہو گئے؟ بڑا بھرپور ریویو کیا ہے نازش ظفر نے سن 2016 کے ڈراموں کی بابت, ہو سکے تو ضرور سنیے گا, یہ سیربین کا حصہ ہے اور آخر میں, پروگرام کے آخر میں, ابھی نہیں پروگرام کے آخر میں آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور,
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا, ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد,
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا, شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد,
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سن 2016 میں ہمیشہ کی طرح ٹی وی ڈرامہ تفریح کا بے حد مقبول ذریعہ رہا. درجنوں ٹی وی ڈرامے مختلف چینلز پر ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے, لیکن اس سال کچھ ڈراموں نے خاص توجہ اس لیے حاصل کی کہ ان کی کہانی میں نہ تو ساس بہو کا جھگڑا, پھڈا یا اور کوئی ٹنٹا تھا, نہ ہی کوئی گھسی پٹی محبت کی کہانی تھی, بلکہ ان ڈراموں نے انتہائی حساس موضوعات پر بات کی اور بہت سی تنقید کے باوجود ریٹنگ میٹرز پہ بھی کامیاب رہے. تو سماج فرمائیے, سن 2016 ڈراموں کے اعتبار سے کیسا رہا؟ کاوش ہے نازش ظفر کی.
پر ایک روز امی جی جب کام پہ گئیں تو امتیاز نے چپ کر جا زیبہ, چپ کر جا رد واسطہ, چپ کر جا.
کیا 10 سال کی عمر میں سوتیلے باپ کے ہاتھوں ریپ کا شکار ہونے والی زیبو ماں کے کہنے پر چپ ہو گئی؟ 2016 کے ڈرامے میں نہیں.
جی زیبو, امتیاز علی نے اس دن کیا کیا؟
اس نے میرا ریپ کیا تھا.
2016 میں پاکستان کے ٹی وی ڈرامے نے نڈر ہونے کا ثبوت دیا. ان معاملات پر بات کی جن پر خاموش رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے. بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے موضوع پر بنا ڈراما اڈاری بھی انہی ڈراموں میں سے ایک ہے.
دل پہ قرار ہویا تیرے نال پیار نے بھاون میں آڑا ہے سجڑا بے سجڑا میں اڈڑ ڈڑانا سجڑا بے سجڑا اڈاری.
2016 میں درجنوں تفریحی چینلز پر بیسیوں ڈراموں کی بہتات رہی, لیکن ہمیشہ کی طرح ڈرامے کا مسئلہ یہی رہا کہ محبت کی پینگ کیسے جھولی جائے, بہو کو قابو کیسے کیا جائے, ساس کی زبان کا توڑ کیا ہو, دوسری شادی اور طلاق کے جھمیلے کیوں کر نمٹیں, رشتہ داروں کی سیاست کے وبال اور داماد ڈھونڈنے کے جنجال, ایسے موضوعات پر بنے ڈرامے دھڑا دھڑ چلے اور ہاتھوں ہاتھ بکے. لیکن اس بھیڑ چال میں چند ایسے ڈرامے اسکرین پر آئے جنہوں نے روایت سے بغاوت کی اور جنسی زیادتی, خواجہ سراؤں کے متعلق مسائل اور غیرت کے نام پر قتل جیسے حساس موضوعات پر بات کی اور کچھ ایسے انداز سے کی کہ سیدھا ناظرین کے دل میں اتری. ریپ جیسے موضوع پر ڈرامے تو بہت بنے, لیکن اڈاری کی پروڈیوسر مومنہ دوریت کہتی ہیں کہ ایسے موضوعات پر حساسیت کے ساتھ کام نہیں کیا گیا, یعنی جنسی زیادتی کو سنسنی خیزی کے لیے استعمال کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اڈاری جیسا موضوعاتی ڈرامہ بنانے کی تحریک ملی.
میری بھی ڈسٹربنس کا جو ریزن تھا مین وہ یہ تھا
کہ ریپ جو ہے وہ ایکسپلوئٹ ہو رہا تھا آن آل چینلز آئی وڈ سے یو نو, اور اس کو گلوریفائی کیا جا رہا تھا, ریپسٹ گلوریفائی ہو رہے تھے, ہیروز میں کنورٹ ہو رہے تھے, اینڈ اٹ واز اے ویری ویری ڈسٹربنگ فینومینا فار می ایز اے پروڈیوسر.
میری زیبو کی زندگی برباد کر دی.
اڈاری میں 10 سالہ زیبو کو اس کا ستیلا باپ درندگی کا نشانہ بناتا ہے, اور ڈرامے میں اسی عمر کی اداکار بچی سے یہ سین اس طرح عکس بند کروانا کہ مقامی ناظرین اس کو ہضم کر پائیں مومنہ کے خیال میں ایک چیلنج تھا.
اب یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مرحلہ تھا ہمارے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اٹس اے بولڈ سبجیکٹ, اور ہم اس کو اس طرح سے بنانا چاہتے تھے کہ وہ اپنا کمرشلزم بھی لوز نہ کرے, اور اس میں جو ہے تو وہ اور چھوٹی بچیاں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکیں, کیونکہ ہمارا یہی تھا کہ جو بچے جن بچوں کو ڈر ہے اس طرح کی سچویشن سے, اگر انہی کو ہم میسج نہیں دے پاتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے.
عوام میں مقبولیت ملنے کے ساتھ ان ڈراموں پر تنقید بھی ہوئی, کہا گیا کہ ڈراما بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا. اڈاری کو پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے نوٹس بھی جاری کیا, جو ڈرامے کے پروڈیوسر کے کہنے کے مطابق کئی شکایات درج ہونے پر کیا گیا تھا. مہوش بدر ایک بلاگر ہیں, اور پاکستانی ڈراما اکثر ان کے بلاگز کا موضوع ہوتا ہے. ڈرامے کی ناقد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دو بچوں کی ماں بھی ہیں. ڈرامے کے موضوعات کے بولڈ ہونے کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں والدین پر کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
یہ اصل جو بات ہے نا, یہ والدین کی نگرانی کی بات ہے. یہ جو پیمرا نے نوٹس دیا یا جو پیمرا یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, تو اس میں والدین کی نگرانی کا کوئی آپ انڈیکیٹر ڈال دیجئے, آپ اس میں کوئی ایسا طریقہ فٹ کر دیجئے کہ جی یہ جو ہے پروگرام یہ 18 سال سے اوپر یا 18 سال سے کم کے بچوں کے لیے نہیں ہے.
2016 میں ڈگر سے ہٹ کر بننے والے ڈراموں میں ایک ڈرامہ سنگ مرمر بھی ہے. سوات کی حسین وادی میں غیرت اور بے غیرتی کے بیچ جھولتی زندگی گیت سے زیادہ گولی کی زبان بولتی ہے.
چپ شا بے غیرتا, تمہارے پاس پا پا ہے تو میرے پاس 10 10 چلاؤ.
ارے چھوڑو نا لالا, کیا ہو گیا؟
ڈرامے کی کہانی غیرت کے نام پر قتل اور قتل کے نام پر عورتوں کے لین دین سے متعلق ہے.
ماں بتا رہی تھی کہ بھائی سے اس کے دوست نے میرا ہاتھ مانگا ہے, 5 لاکھ پہ خریدنا چاہتا ہے.
ڈرامے کے کردار زندگی کے اس قدر قریب ہیں کہ دیکھنے والوں کو اپنے سنگی ساتھی ہی معلوم ہوتے ہیں. سنگ مرمر کو ریٹنگ میٹرز پر 5 اور 6 کی ریٹنگ ملی, جو سپر ہٹ سمجھی جاتی ہے. بے ساختہ اور دلچسپ مکالموں نے ڈرامے کو مردوں میں بھی کافی مقبول بنایا. ڈرامے کے رائٹر مصطفیٰ آفریدی فیڈ بیک کے متعلق کہتے ہیں,
ڈرامہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ صرف خواتین ہی دیکھتی ہیں, لیکن مجھے جتنے بھی ملے وہ حضرات ہی ملے, اور انہوں نے کہا بہت اچھا ہے.
ڈرامہ ساس بہو اور گھرداری کے چکروں سے نکلا تو اس تاثر سے بھی آزاد ہوا کہ ڈرامہ صرف گھر بیٹھی بیکار ہاؤس وائف کے دیکھنے کی چیز ہے. بلاگر مہوش کہتی ہیں,
اس سے آپ کی کوئی مردانگی میں کمی نہیں آ جائے گی اگر آپ یہ ڈرامے دیکھتے بھی ہیں, یا اگر آپ کنفیس بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں یہ ڈرامے دیکھتا ہوں. آپ کو زیادہ پرابلم جو ہے نا مردوں کو, وہ مردوں سے ہی ہوتی ہے, عورتوں سے نہیں ہوتی اتنی جتنی مردوں سے ہوتی ہے. مرد مرد کو کہتے ہیں یار تو کیسا مرد ہے, تو ڈرامے دیکھتا ہے. تو یہ تھوڑا سا مردوں کو اس لیے بھی اس طرح بھی ان کو اون کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ڈرامے ہیں ان میں ہمارے گھروں کی ہی باتیں ہیں.
ٹی وی ڈرامے میں جینس پہنی عورت کو برا دکھایا جائے, عورت کو مظلوم بنا کر روتا دھوتا دکھایا جائے, یا مختصر لباس پہنا دیا جائے, تو عورت کا کردار ریٹنگ ہتھیانے کے فارمولے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ آفریدی کے مطابق اگر کہانی اچھی ہو تو ریٹنگ کے اس فارمولے کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے.
کہانی اچھی ہے تو آپ کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں اپنے آڈینس کو. جب آپ اس طرح کے چھوٹے بڑے چمکدار کپڑے پہنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, آپ صرف دکھانا چاہتے ہیں, اپنی کہانی نہیں سنانا چاہتے.
ڈرامے میں سے ڈر نکال دینا خالہ جی کا گھر نہیں, اور جن ٹیمز نے یہ کام کیا انہوں نے نڈر ہونے کا ثبوت دیا. سنگ مرمر کے لکھاری کی البتہ بچت ہو گئی, کیونکہ ان کے خیال میں جس کلچر پر انہوں نے ڈرامہ بنایا وہ خود اس کا حصہ تھے.
شاید میری اسی وجہ سے بچت ہو گئی کہ میں خود اس کا حصہ ہوں, تو اس لیے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. کوئی اور شاید لکھتا, کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ جس نے وہ ماحول دیکھا نہ ہوتا تو اس کو سامنا کرنا پڑتا بہت ساری چیزوں میں, تمہیں کیا معلوم.
2016 کا ایک اور قابل ذکر ڈرامہ ہے خدا میرا بھی ہے۔ ڈرامے میں ایک جوڑے کے یہاں ایک خواجہ سرا بچے کی پیدائش ہوتی ہے جسے ماں خاندان اور سماج سے لڑائی مول لے کر ایک عام بچے کی طرح پالنے کا کٹھن سفر طے کرتی ہے۔
کیا تم اس سے کہ نہ بیٹا ہوا اس کا نہ بیٹی، یہ جڑا پیدا کیا تم نے ماں؟
پلیز بتائیے کیا ہو رہا ہے،
کیا کہا تم نے؟ مطلب تم مجھے چھوڑ رہی ہو اسے نہیں؟
ندیم کشش خود ایک خواجہ سرا ہیں، ڈرامہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ڈرامے میں خواجہ سرا بچہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی ذمہ داری اور ان کی مشکلات کا احساس دلوایا گیا ہو۔
لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ جب لوگ دیکھنا شروع کرتے تو سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا میسج ہے والدین کے لیے اگر وہ اس کے اوپر دیکھیں، کیونکہ اب جو چیز نکل گئی آپ کے ہاتھ سے اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بچے ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ملک کی آبادی کے ساتھ ساتھ ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اب جو بچے پیدا ہوں وہ اس زندگی میں نہ آئیں، اور یہی ماں باپ کے پاس سبق ہے اس پروگرام کے ذریعے جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے خدا میرا بھی تو ہے۔ اس میں جو ماں باپ کا پہلو اجاگر کیا گیا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کا، وہی ایک سب سے بڑا مقصد ہے۔
تمہارے ساتھ اس گھٹیا آدمی نے ظلم کیا ہے، شرم سے نظریں اس کی جھکنی چاہیے، تمہاری نہیں۔
عورت اور گھوڑی اگر پہلی آواز پہ نہ آئے تو سمجھ لو کہ آواز دینے والے میں کمی۔
میں تنہا تو نہیں، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرا بھی ہے۔
دو ہزار سولہ میں پاکستان میں ٹی وی ڈرامے کا سفر کامیابی سے آگے بڑھا۔ معیاری تفریح کے ذریعے معاشرتی مسائل پر بات چیت کی ریت آگے بڑھائی گئی۔ موضوعاتی ڈرامے کی کامیابی نے آنے والے وقت میں اس انڈسٹری میں نئے رجحان کے فروغ کا رستہ کھولا ہے۔ نازش ظفر، بی بی سی، اسلام آباد۔
کیسا لگا ڈراموں کا ریویو؟ یہ آپ کے لیے تیار کیا تھا ہماری ساتھی نازش ظفر نے۔ ہو سکے تو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ہو سکا تو ہم خطوں کے جواب میں شامل کریں گے۔ کچھ وقت بچا ہے، غضنفر حیدر اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ان کے چہرے پر اوپر سے نیچے تک کرکٹ، کرکٹ اور ایک بار پھر کرکٹ لکھا ہے۔ موضوع ہے ملبرن کا ٹیسٹ، اس لیے کہ برسبین کا پہلا ٹیسٹ تو آسٹریلیا 39 رن سے جیت گیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے غضنفر حیدر؟
شیف صاحب، 310 پہ جو ہے وہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 101 اوور کا جو ہے وہ کھیل ہوا ہے، 2 دن ہو چکے ہیں۔ یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ 80 اوور کا کھیل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے، اور جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آخری دن تک یہ گیم جائے گا، لیکن آخری دن تک اگر گیا تو پچ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل جو ہے وہ ہو جاتی ہے،
خستہ ہو جاتی ہے،
خاص طور سے اگر آپ میلبرن کے گراؤنڈ کو دیکھیں، اس لیے کہ پچ جو ہے وہ تیز ہے۔ لیکن بارش کی وجہ سے کل اب دیکھیں تو نیسن لائن جو اسپنر ہیں آسٹریلیا کے، ان سے ٹرن جو ہے وہ کافی زیادہ وہ کر رہے تھے اس پچ پہ ٹرن، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اظہر علی تھوڑا سا روک کے بھی کھیل رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ پچ جو ہے وہ ٹرن دے رہی ہے، تو وہ اسٹرائک جو ہے وہ بہت زیادہ روٹیٹ کر رہے تھے۔
اچھا اچھا، آپ نے اظہر کا نام بھی لیا، ذرا بیٹنگ پہ بات کریں، اظہر علی کے بھی اور محمد عامر،
محمد عامر کے بھی، جی
کیا کہیں گے؟ پاکستان ایک اپنے آل راؤنڈر کی تلاش میں تھا، محمد عامر کی شکل میں اسے آل راؤنڈر مل گیا۔
ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اسی طرح کا ایک کیس تھا، اینڈریو سائمنز ہوتے تھے آسٹریلیا کے،
بالکل
وہ بطور اسپنر آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے گیم آپ کے سلیکٹرز نے بھی دیکھا، اور گیم ان کا نیچر اس طرح ہوا کہ وہ جو ہے وہ بالنگ آل راؤنڈر میں ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ان کو مڈل آرڈر اور یہاں تک کہ نمبر 4 پہ جو ہے وہ بھیجا گیا، اور وہاں پہ وہ سینچری بھی کر گئے۔ تو عامر میں بیٹنگ، اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں تو ٹیکنیکی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹسمین جو ہے سالڈ، مطلب اس میں ہے کچھ جس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹرین کریں یا باہر لے کر آئیں تو یہ بالنگ آل راؤنڈر بن سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ برسبن میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلی اننگز میں انہوں نے 21 کیا اور دوسری اننگز میں انہوں نے 48 کا اسکور کیا، تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے۔
تو آخری دن کا کھیل ٹیسٹ کس کے حق میں جاتا ہے، بارش کے حق میں، پاکستان کے حق میں، آسٹریلیا کے حق میں؟
مجھے یہ ٹیسٹ بارش کے حق میں جاتا ہوا نظر۔
غضنفر حیدر، بہت بہت شکریہ۔ تو صاحب وہ یہیں سربین اختتام کو پہنچا، اس کی ایڈیٹر تھیں عمبر خیری اور اس کے پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر، علی جناب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈیرک کلارک۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، اور وہ ذمہ داری یعنی خبروں کی ہے نازش ظفر کی۔
روسی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر اسود میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی طیارے کا بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے. ریکارڈر کو ماسکو بھجوا دیا گیا ہے. ترکی کے شہر استنبول میں 29 پولیس افسران پر جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں شامل ہونے پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. مقدمے میں 1000 سے زیادہ فرد جرم تیار کی گئی ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے مبارک آباد میں کرسمس کے موقع پر زہریلی شراب پینے سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف نے کہا ہے کہ شامی حکومت مخالف گروہوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, لیکن بڑے مخالف گروہ کا کہنا ہے کہ ایسے کسی مذاکرات سے وہ لا علم ہے. مسٹر لاروف نے واضح نہیں کیا کہ کس گروہ کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.